الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم شاد باری تعالیٰ ہے انما یتقبل اللہ من المتقین بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں. پتہ چلا کہ اعمال کرنا ایک چیز ہے، اعمال کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جانا یہ دوسری چیز ہے. وہ اعمال جو کر تو لیے گئے مگر اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہ بن سکے، ان اعمال کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اعمال وہی فائدہ دیں گے ہمیں جو اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں. تو اعمال کی قبولیت کی فکر یہ ایک بڑی فکر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ انسان فروٹ لینے جاتا ہے، گھر سے طے کر کے جاتا ہے کہ میں نے کیلے لینے ہیں، کیلے والے کی دکان پہ جاتا ہے اور کیلے خریدتا ہے، دکاندار کہتا ہے کہ صاحب یہ سیب بھی بڑے اچھے ہیں، بڑے میٹھے ہیں، بڑے ذائقے دار ہیں، رس سے بھرے ہیں، رنگ بھی اچھا ہے. آپ جب سیب کی طرف دیکھتے ہیں تو واقعی یہی بات ہوتی ہے، اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے، اس کا رنگ بھی اچھا ہوتا ہے، وہ عیب دار بھی نہیں ہوتا، ساری اچھی کوالٹیز اس سیب میں موجود ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اس سیب کو خریدے بغیر آ جاتے ہیں. پتہ چلا کہ وہ سیب جو ہے آپ کی نگاہ میں قبولیت پا نہ سکا. تو کئی مرتبہ انسان کے پاس کوالٹیز ہوتی ہیں، اعمال ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی نگاہ میں قبول نہیں ہو پاتے. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، عورت خوبصورت بھی ہوتی ہے، نیک سیرت بھی ہوتی ہے، سمجھدار بھی ہوتی ہے، پڑھی لکھی بھی ہوتی ہے، امیر والدین کی گھر سے بھی ہوتی ہے، مگر اسے طلاق ہو جاتی ہے. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت اتنی عقل مند بھی نہیں ہوتی، اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں ہوتی، امیر خاندان سے بھی نہیں ہوتی، کوئی بڑا حسب نصب بھی نہیں ہوتا، مگر اپنے خاوند کے دل پہ بھی راج کر رہی ہوتی ہے، اس کے گھر پہ بھی راج کر رہی ہوتی ہے. تو کئی مرتبہ انسان کی قبولیت جو ہے وہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ایسے ہوتی ہے کہ اس کے پاس قابلیت ہوتی نہیں، مگر پھر بھی اللہ قبول کر لیتے ہیں. عورت تھی، شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی، اس کو دلہن بنایا جا رہا تھا، زیورات پہنائے جا رہے تھے. زیورات پہناتے پہناتے ایک اس کی دوست نے کہا کہ تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو. جب یہ بات اس نے سنی تو اس کی آنکھ میں سے آنسو آ گئے. تو دوست نے کہا کہ تم دلہن بنی تھی، میں نے اس لیے کہا تم خوبصورت لگ رہی ہو، تو میں نے کوئی غلط بات کر دی کہ تم رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، تمہاری بات پہ اس لیے نہیں رو رہی کہ تم نے کوئی غلط بات کی ہے، میں تو اس بات پہ رو رہی ہوں کہ میں اتنی تیار ہوئی، اتنا زیور پہنا، اتنا سب کچھ میں نے کیا، اس تیار ہونے کے بعد جو میرا محبوب ہے، جو میرا خاوند ہے، اس کی نگاہ میں اگر میں قبول نہیں ہوئی تو تمہاری تعریفوں کا مجھے کیا فائدہ. تو یہی حال انسان کے اعمال کا ہے. اگر اس دنیا میں اعمال کر بھی لیے اور لوگوں نے تعریف کر بھی دی، اگر یہ اعمال اللہ کے یہاں قبول نہ ہوئے تو پھر ان اعمال کا کیا فائدہ. آج ہمیں یہ غلط فہمی لگ جاتی ہے کہ جی لوگ تعریفیں کر لیتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم بڑے ہی کوئی اچھے ہیں، تو بڑے ہی کوئی نیک ہیں، یا بڑے ہی کوئی مقبول بندے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بچو اس بات سے کہ لوگ تمہارے گھر تمہارے گرد بھیڑ کر دیں کہ تم یہ سمجھنے لگو کہ تم اللہ کے یہاں قبول ہو گئے ہو. تو لوگوں کا پسند کر لینا اور چیز ہے، اللہ کی نگاہ میں انسان کے اعمال پسند ہو جائیں یہ اور چیز ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ انسان اعمال کر لے اور اللہ اسے قبول نہ کرے؟ جی ہاں، 100% ایسا ہوتا ہے. شیطان کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ 80,000 سال عبادت کی اللہ رب العزت کی، 80,000 سال. اس جہان کا کوئی چپا نہیں ہے جس پہ اس نے سجدہ نہ کیا ہو. اتنی عبادت تو ہم لا بھی نہیں سکتے، مگر اس کے یہ اعمال اللہ کے یہاں قبول نہ ہو سکے، اس کے تکبر کی وجہ سے، اس کی ہوا پرستی کی وجہ سے. تو پتہ چلا کئی مرتبہ انسان اعمال کرتا ہے اور وہ اعمال جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں قبول نہیں ہوتے. بڑی پریشانی کی یہ بات ہے. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو قبول نہیں کرتے اور پھر اعمال کی توفیق بھی چھین لیتے. کون مقبول ہے، کون مردود ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. بڑی پریشانی کی بات ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارا رزلٹ کیسا نکلتا ہے. عطاء اللہ اسکندری رحمت اللہ علیہ مصر کے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، فرماتے تھے ربما فتح لک ابواب الطاعۃ، ربما فتح لک ابواب الطاعۃ. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اعمال کے دروازے تو کھول دیے جاتے ہیں، وما فتح لک ابواب القبول، مگر قبولیت کے دروازے نہیں کھولے جاتے. بڑی مشکل بات، بڑی فکر کی بات ہے کہ یا اللہ ایسا تو نہیں کہ میں اعمال بھی کر رہی ہوں اور تیری نگاہ میں ان اعمال کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں. کیسے پتا چلے کہ ہمارے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہو رہے ہیں؟ تو بڑی فکر ہے. اعمال کی قبولیت کے بارے میں علماء نے کچھ علامات لکھ دیے ہیں کہ جو اللہ کے مقبول ہیں ان کی مقبولیت کا راز کیا ہے. قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اعمال میں شامل ہوں گی تو وہ اعمال اللہ کے یہاں قبولیت کا درجہ پا جائیں گی. اور اعمال کا اللہ کے یہاں قبول ہونے کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ عمل جو انسان کرتا ہے اس کے اندر اس کی نیت جو ہے وہ خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جس عمل کے اندر اللہ کی نیت نہیں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں، اس عمل کا کوئی ویلیو نہیں. بڑے سے بڑا عمل کر لو، پہاڑ کے برابر عمل کر لو، پہاڑ کے برابر نیکی کر لو، دنیا کا سب سے بڑا ہسپتال لوگوں کے لیے بنا دو، دنیا کا سب سے بڑا کنواں کھود دو، لوگوں کو بہت فائدہ ہو جائے، مگر اگر اس کے پیچھے نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں تو پھر یہ عمل اللہ کے یہاں کوئی قبول نہیں. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بڑے بزرگ گزرے ہیں. ایک مرتبہ سورہ طہٰ کی تلاوت فرما رہے تھے اور سورہ طہٰ کی تلاوت کرتے کرتے قریب سے کوئی آدمی گزرا. آپ نے اس کی طرف تھوڑی دیر دیکھا اور پھر آپ متوجہ اپنی ہی تلاوت کی طرف ہوئے، حتیٰ کہ آپ نے پوری سورہ طہٰ مکمل فرما لی. رات کو جب سوئے تو خواب میں سورہ طہٰ ان کے نامہ اعمال میں ان کو دکھائی گئی، بڑے خوش ہوئے کہ دن میں جو میں نے سورہ طہٰ پڑھی وہ شام کو میرے نامہ اعمال میں مجھے دکھائی جا رہی ہے. مگر اپنے نامہ اعمال کو جب غور سے دیکھا تو دیکھا کہ بیچ کی دو آیتیں جو تھیں وہ اس نامہ اعمال میں درج نہیں تھی. بڑے حیران ہوئے اور حیران ہو کے فرشتے سے پوچھا کہ یہ بھی آیتیں میں نے پڑھی تھی، یہ کیوں اس میں شامل نہیں ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ جب یہ آیتیں آپ پڑھ رہے تھے تب وہ آدمی قریب سے گزرا تھا، آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ میری تلاوت سن کے بڑا خوش ہو رہا ہوگا، تو اس وقت کی جو پڑھی ہوئی آیتیں تھی اس کی نیت اللہ کے لیے نہیں تھی، اس لیے یہ آپ کے نامہ اعمال میں شامل نہ ہو سکی. تو جب تک نیت خالصتاً اللہ کے لیے نہیں ہوگی تب تک انسان کے اعمال اللہ کے یہاں قبولیت کا درجہ نہیں پا سکے. اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اپنی نیت کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں. اسی لیے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان بڑے بڑے اعمال کرتا ہے، نیت صحیح نہیں ہوتی ہے، وہ بڑے اعمال اللہ کی نگاہ میں چھوٹے رہ جاتے ہیں. اور کئی مرتبہ انسان چھوٹے چھوٹے عمل کرتا ہے مگر خالصتاً اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیت کی وجہ سے ان چھوٹے اعمال پر بڑا بڑا اجر دے دیتے ہیں. چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ زبیدہ خاتون جو تھی اللہ کی نیک بندی تھی، نہر زبیدہ بنائی جو عراق سے سعودی عرب تک جانے والی نہر، اور حاجی اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ تھا، اتنا بڑا سوشل کام، اتنا بڑا سوشل ورک کیا. مگر خواب میں کسی نے دیکھا اور پوچھا کہ مغفرت کون سے عمل پہ ہوئی، تو کہنے لگی کہ مغفرت اس عمل پہ ہوئی کہ ایک مرتبہ کھانا کھا رہی تھی اور کھانا کھاتے کھاتے اذان کی آواز آئی اللہ اکبر، میرا دوپٹہ سر سے نیچے تھا، میرے ہاتھ میں لقمہ تھا جو منہ میں ڈالنے والی تھی، اس لقمے کو میں نے اللہ اکبر سنتے ہی نیچے رکھا، اپنا دوپٹہ پہلے سر پہ کیا. اللہ تعالیٰ کو یہ چھوٹا عمل اس لیے پسند آیا کہ خالصتاً اللہ کے لیے کیا، اس عمل پہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی. پتہ چلا کہ کئی مرتبہ عمل چھوٹا ہوتا ہے، نیت صاف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس چھوٹے عمل کو قبول فرما لیتے ہیں. اور کئی مرتبہ انسان بڑے بڑے دین کے کام کر رہا ہوتا ہے، نیت صاف نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ تین بندے سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے بیڑیاں ڈال ڈال کے، ایک ہوگا وہ جو کہ دین پہ خرچ کرنے والا ہوگا، ایک وہ ہوگا جو عالم کہلائے گا، اور تیسرا وہ ہوگا جو مجاہد کہلائے جائے گا. اللہ تعالیٰ تینوں کو پکڑیں گے اور تینوں کو جہنم میں فرشتے کھینچ کے لے جائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ پوچھے گا دین پہ خرچ کرنے والا کہ اللہ میں نے تو تیرے دین پہ اتنا خرچ کیا، اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں تو نے خرچ تو کیا تھا مگر تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تیری تعریفیں کریں، لوگوں نے دنیا میں وہ تعریفیں کر دی، تجھے تیرے عمل پہ اجر مل گیا، اب اس جہان میں تیرا اجر وہ جہنمی ہے. اسی طرح اس عالم کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ کہے گا اللہ زندگی بھر تیرے دین کا کام کیا، لوگوں کو دین پڑھایا، لوگوں کو دین سکھایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں سکھایا تو تھا تو نے لوگوں کو دین مگر تیرا عمل جو تھا اس کے پیچھے جو نیت تھی وہ میری رضا نہیں تھی، تو یہ چاہتا تھا کہ لوگوں میں تو عالم دین مشہور ہو جائے، تیری یہ مشہوریت تجھے دنیا میں مل گئی، اب اس جہان میں تیرا اجر جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے. اور اسی طرح تیسرا شخص مجاہد ہے، اس کو بھی جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، وہ پھر کہے گا اے اللہ میں نے تو تیرے راستے میں جہاد کیا، قتال کیا، تیرے راستے میں میں نے جنگ کی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بڑا مجاہد کہیں، بڑا بہادر کہیں، لوگوں نے کہہ دیا یہ تجھے تیرا اجر مل گیا، تیری نیت میرے لیے نہیں تھی اس لیے تیرا یہ عمل میرے یہاں قبول نہ ہوا، اور تیرا اس جہان میں بدلا جہنم ہے. تو بڑی فکر کی بات ہے، عمل کی قبولیت نیت کے صحیح ہونے کے ساتھ ہے. ہمارے اکابرین اپنی نیت پہ نگاہ رکھتے تھے، چھوٹا سا چھوٹا عمل ہوتا، بڑے سے بڑا عمل ہوتا، پہلے نیت کو ٹٹولتے تھے کہ میری نیت اس میں کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ایک کافر سے ہوا، تلواریں چل گئی، کہ پہلے وہ تلوار لگا رہا ہے، پھر حضرت تلوار لگا رہے ہیں، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے سینے پہ بیٹھ گئے. قریبی تھا کہ آپ اس کے سینے میں اپنی تلوار گھونپ دیتے کہ اس بدبخت نے حضرت کے چہرے پہ تھوک دیا. جیسے ہی اس نے تھوکا تو اب آپ اس کو قتل کرنے کی بجائے آپ اس کے سینے سے کھڑے ہو گئے. اس نے کہا آپ کھڑے ہو گئے، کیوں کھڑے ہو گئے، آپ نے مجھے قتل نہیں کرنا؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، پہلے میں نے تجھے قتل کرنے کی نیت کی تھی کہ میں اللہ کے لیے تجھے قتل کروں گا. جب تُو نے میرے چہرے پہ تھوکا تو مجھے غصہ آیا، اور جب اس غصے کے ساتھ میں تجھے قتل کر رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ میری نیت اللہ کے لیے نہیں ہے، میری نیت اپنے غصے کی وجہ سے ہے، تو میں نے سوچا کہ میں اپنے غصے کی وجہ سے تجھے قتل نہیں کروں گا. کتنا اپنی نیت پہ قابو ہوتا تھا. آج ہماری نیت ہے، شیطان ہماری نیتوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ اپنی نیت کی نگرانی کرتا ہوں، کیونکہ یہ نیت جو ہے یہ الٹتی پلٹتی رہتی ہے. عمل سے پہلے نیت صحیح کی تو عمل کے دوران نیت خراب کروا دے گا، عمل کرنے کے بعد نیت خراب کروا دے گا، اور عمل کا اجر ضائع کروا دیتا ہے. کئی مرتبہ انسان یہ نیت کرتا ہے کہ بس میں عمل کروں لوگ میری تعریف کر دیں، عمل نہیں بھی کرتا پھر بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ لوگ میری تعریف کر دیں. جس کی نیت لوگوں کی تعریفیں حاصل کرنا ہے اس کو عمل سے کچھ بھی نہیں ملے گا. کئی مرتبہ انسان نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے اور نیت دنیا کمانی ہوتی ہے، اس عمل پہ بھی کوئی اجر نہیں ملے گا. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہیلا گر ہوں گے، ہیلے کرتے ہوں گے، آخرت کے کاموں کے ذریعے سے دنیا کماتے ہوں گے. فرمایا کہ آخرت کے کاموں سے دنیا کماتے ہوں گے، ان کے لباس تو بھیڑ بکریوں والے ہوں گے اور زبان شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، مگر ان کے دل بھیڑیوں والے ہوں گے. آخرت کے کاموں سے دنیا کماتے ہیں. تو نیت کا صحیح ہونا بڑا ضروری. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، آگے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی بہت ہی پریشان حال ہوں، مسکین ہوں، آپ میرا کوئی بندوبست کر دیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس تو تجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہاں میرا ساتھی عثمان ہے، عثمان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری مدد کر دے گا، بس اسے جا کے کہنا کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے. تو وہ مسکین جو تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پہ چلے گیا. حضرت عثمان کے گھر پہ قریب آیا اور آ کر دروازے پہ دستک دینے ہی والا تھا کہ اس نے اندر کی آوازیں سنی. اور کیا آوازیں سن رہا ہے؟ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اپنی اہلیہ سے لڑ رہے ہیں، تلخ کلامی کر رہے ہیں. کس بات میں تلخ کلامی کر رہے ہیں؟ کہ اہلیہ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تیل ہے جو ہم جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، روشنی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تم نے بہت دیر تک یہ روشنی استعمال کی، جلدی تم نے دیے کو بجھانا دیا، تیل زیادہ استعمال ہو گیا، کیوں تم نے اتنا تیل زیادہ استعمال کر لیا؟ تو وہ بندہ سوچنے لگا کہ جو تھوڑا تیل زیادہ استعمال ہو جاتا ہے اس پہ اتنا زیادہ بیوی سے لڑ رہا ہے، وہ تو کنجوس سا آدمی ہے، مجھے وہ کیا دے گا کچھ؟ تو سوچنے لگے کہ اس کے پاس جانے کا فائدہ ہی کیا ہے، میں یہیں سے لوٹ جاتا ہوں. مگر دل میں یہ بات آئی کہ نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس کے پاس جا کے میرا نام لینا. تو انہوں نے دروازے پہ کھٹکھٹا دیا اور کھٹکھٹا کر پھر کہا کہ جی مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میں سائل ہوں تو آپ میری مدد کر دیں گے. تو انہوں نے کہا اچھا آپ کو نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے. تو حضرت عثمان نے ان کو بٹھایا اور بٹھا کر بہت سارا مال لا کے ان کو دے دیا. بڑے حیران ہوئے کہ اتنا سارا مال انہوں نے میری مدد کے لیے مجھے دے دیا، اور بیوی سے تھوڑا سا تیل زیادہ جل جانے پہ لڑ رہے تھے. تو جاتے جاتے پوچھ لیا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے کہ مجھے اتنا مال دے دیا اور بیوی سے جو ہے وہ تھوڑا سا تیل زیادہ جلنے پہ آپ اتنا لڑ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی بیوی سے اس لیے لڑ رہا تھا کہ جو مال بیوی استعمال کر رہی تھی اس کی پوچھ گچھ ہونی ہے، جو تمہیں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی، تو اس لیے تمہیں پوچھے بغیر ڈانٹے بغیر دے رہا ہوں اور ان کے چھوٹے مال خرچ کرنے کی بھی ڈانٹ رہا ہوں۔ تو کئی مرتبہ انسان کی نیت جو ہے اس کے اعمال کو بڑا بنا دیتی ہے۔ ہمارے اکابرین اپنی دنیا کو بھی دین پہ ٹچ کر دیتے تھے، اور آج افسوس کہ کئی مرتبہ ہم دین کو دنیا کمانے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب تک اعمال کی نیت صحیح نہیں ہوگی، عمل کے اندر قبولیت نہیں آئے گی، تو پہلا قدم نیت کو صحیح کرنا ہے۔ اور یہ نیت صحیح اس وقت ہوگی جب دل میں سے دنیا کی محبت نکل جائے گی۔ ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اللہ کے نبی یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرے اور اللہ کی مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر تم دنیا کی محبت چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی محبت چھوڑ دو گے تو مخلوق بھی تم سے محبت کرے گی۔ تو نیتوں کو صحیح کرنے کے لیے دل میں سے اس دنیا کی محبت کو نکالنا ہوگا۔ کئی مرتبہ اس دنیا کی محبت کی وجہ سے ہم بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حب الدنیا راس کل خطیہ، یہ دنیا کی محبت ہی تو ہے جو انسان سے غلطیاں کروا جاتی ہے۔ آج اس دنیا کی محبت میں ہم بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی محبت دل سے نکلے گی پھر نیتیں 100% اللہ کے لیے ہوں گی۔ جس کی نیت اللہ کے لیے نہیں اس عمل کی قبولیت نہیں، ڈرنے والی بات۔ تو اعمال کی قبولیت کا دار و مدار صحیح نیت پر ہے۔ اعمال کی قبولیت علماء کرام نے لکھا کہ اس کی ایک اور علامت یہ ہے کہ انسان جب ایسے عمل کرتا ہے جو اللہ کو قبول ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کے اوپر استقامت دے دیتے ہیں، دائمی طور پہ وہ عمل کرنے لگتا ہے۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ انسان کہتا ہے کہ ہاں جی آج تو فجر پڑی تھی مگر ایک دو دن قضا ہو گئی، آج تہجد پڑی اور چند دن قضا ہو گئی، جی کبھی پڑھتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا ہوں، کبھی تو تسبیحات کر لیتی ہوں کبھی قضا ہو جاتی ہے۔ یہ جو عمل کے اوپر استقامت نہیں ملتی یہ اس بات کی دلیل کہ ابھی عمل قبول نہیں ہوا۔ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادغمھا وان قل، کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ اعمال ہیں جو استقامت کے ساتھ دوام کے ساتھ کرے جائیں۔ اور یہ شیطان جو ہے اگر کسی کو عمل کی توفیق مل جاتی ہے تو پھر وہ اس کو عمل سے گراتا ہے، اس کی استقامت نہیں رہنے دیتا۔ کسی تہجد پڑھ رہے ہیں تو کبھی اٹھنے کا موقع تو کبھی اس کو شیطانی خیالات، کبھی کوئی گناہ تو کبھی کوئی گناہ۔ اس لیے اعمال کی قبولیت کی علامت یہ کہ انسان جو ہے وہ ان اعمال کو پابندی سے کرتا ہے۔ اس اعمال کی قبولیت میں، اعمال کو پابندی سے کرنے میں رکاوٹ کئی مرتبہ انسان کے گناہ بن جاتے ہیں، شیطان کسی نہ کسی گناہ میں الجھا دیتا ہے، ہمت عمل کی ٹوٹ جاتی ہے۔ گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے نیک عمل پہ پابندی استقامت نہیں رہتی۔ کسی بزرگ سے کسی نوجوان نے آ کے کہا کہ حضرت دعا کیجئے کہ مجھے تہجد کی پابندی نصیب ہو جائے، تو حضرت نے آگے سے فرمایا کہ تو اپنے دن میں گناہ کرنا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ رات میں تجھے تہجد کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو دن میں اعمال کو اچھا کر لے، اللہ تعالیٰ تجھے رات کی توفیق، رات کے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے اعمال کی قبولیت کی نشانی یہی ہے کہ انسان کو عمل کے اوپر استقامت مل جاتی ہے۔ حضرت سیدی سکتی رحمت اللہ علیہ ایک درخت کے پاس سے گزرے، اور درخت کے پاس سے گزرے تو بڑے اللہ والے تھے، اس درخت نے ان کے ساتھ ہم کلامی کی اور کہا یا سری کن مثلی، اے سری تو میری طرح ہو جا۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ درخت نے مجھے یہ کہا کہ سری تو میری طرح ہو جا۔ تو حضرت سری شکتی رحمت اللہ علیہ نے درخت سے گفتگو کی کہ کیوں تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں تیری طرح ہو جاؤں؟ تو درخت نے کہا کہ دیکھ، لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں اور میں ان کو پھل لوٹاتا ہوں، لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں اور میں آگے سے ان کو پھل دیتا ہوں، تو تو دیکھ یہ کتنا اچھا عمل ہے، تو میری طرح ہو جا۔ یہ بات سن کے بڑے حیران ہوئے، مگر سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ درخت جو ہیں یہ تو جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو سوچ میں پڑ گئے اور اس درخت سے پوچھا کہ دیکھو تم اگر اتنے ہی اچھے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہنم کا ایندھن کیوں بنایا ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اللہ نے مجھے جہنم کا ایندھن بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے کہ میں ایک عمل تو اچھا کرتا ہوں مگر میرے اندر ایک بڑی خرابی ہے، وہ یہ ہے کہ میں درخت ہوں، ہوا چلتی ہے، جس طرف کی ہوا چلتی ہے میں اس طرف ڈھلک جاتا ہوں، میرے اندر استقامت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ استقامت پسند نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو استقامت نہ ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ ہمارے اکابرین کی زندگی میں استقامت تھی، اللہ کے مقبول بندے تھے، عمل پکا، سالوں گزر جاتے استقامت ٹوٹتی نہیں تھی۔ چنانچہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، 40 سال، یہ استقامت ہے، یہ دلیل ہے کہ عمل قبول ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال ہو جو دوام کے ساتھ کیے جائیں۔ آج تو کوئی عمل شروع کرتے ہیں، شیطان میں کبھی کچھ بہکا رہا ہوتا ہے، کبھی کچھ بہکا رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی اور چیز دل میں ڈال دیتا ہے، کبھی کوئی اور چیز دل میں ڈال دیتا ہے۔ ہر کام کرنے کے لیے ہم تیار، بس وہ جو نیکی کا کام شروع کرتے ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی ہمارے لیے رکاوٹ موجود ہوتی ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ بہت بڑا جلسہ اٹینڈ کیا، جلسے کے بعد اذان ہوئی، جلسہ گاہ سے مسجد کی طرف آپ چلنے لگے اور لوگوں کا ہجوم تھا، ہر بندہ حضرت سے ملنا چاہ رہا تھا، ہر بندہ حضرت سے گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، آپ جلدی جلدی مسجد کی طرف جا رہے تھے کہ ابھی اذان ہو گئی ہے، نماز شروع ہونے والی ہے، مگر لوگوں نے اتنا گھیر لیا کہ جب آپ مسجد پہنچے تو اس وقت ایک رکعت گزر چکی تھی، دوسری رکعت میں آپ نے جا کے جوائن کیا، نماز مکمل ہوئی تو آپ کو بڑا غم ہوا اور آپ نے اپنے قریبی ساتھی کو بتایا کہ آج 17 سال بعد پہلی مرتبہ میری تکبیر اولا قضا ہوئی ہے۔ کیسی استقامت! آج ہم شیطان کے ہاتھ میں فٹ بال بنے ہیں، صبح توبہ کرتے ہیں، شام کو توبہ توڑ بیٹھتے ہیں، 2 قدم آگے بڑھتے ہیں، 10 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہماری توبہ کا حال ہے، یہ ہماری استقامت کا حال ہے۔ جن کو اس حدیث کی معرفت حاصل ہو جائے نا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومھا، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے جو پابندی سے کیے جاتے ہیں، وہ پابندی کو کبھی نہیں چھوڑے۔ ایک نوجوان تھا، نیک نوجوان تھا، حضرت ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے درس میں بیٹھتا تھا، بڑی پابندی سے آتا تھا، حکومت نے حضرت ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ جیل میں ڈلوانے کے بعد بادشاہ کے دربار میں یہ نوجوان حاضر ہوا اور حاضر ہو کے رو رہا تھا، لوگوں نے بھی دیکھا کہ اتنا خوبصورت نوجوان، اس کے چہرے پہ نور ہے، یہ اس طرح رو رہا ہے، تو لوگوں نے پہلے سے ہی بادشاہ کو سفارش کی کہ بادشاہ سلامت، نوجوان یہ جو ہے اتنا معصوم ہے، اتنا پر نور ہے، جو بات بھی یہ کہے آپ نے مان لینی ہے۔ بادشاہ نے کہا لاؤ اس کو میرے سامنے، کیا کہتا ہے یہ؟ تو وہ نوجوان آیا بادشاہ کے سامنے اور بادشاہ نے کہا کہ نوجوان کیوں روتے ہو، بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، ایک درخواست لے کے آیا ہوں کہ آپ مجھے جیل میں ڈال دیجئے۔
بادشاہ نے کہا جیل میں ڈالا چاہتے ہو؟ نے کہا ہاں میرے استاد کو بھی جیل میں ڈالا ہے اور میری سبق کا نازا ہو رہا ہے اور میرے اللہ کے نزدیک اعمال وہی محبوب جو پابندی کے ساتھ کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ مجھے جیل میں ڈال دیں، جیل کی صعوبتیں برداشت کر لوں گا، اپنے سبق کا نازا برداشت نہیں کر سکتا. تو دیکھیے جن کو اعمال کی قبولیت کی فکر ہوتی ہے وہ اعمال پہ پابندی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں. آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ بس ہر چیز میں ہم پابندی کر سکتے ہیں، نیک اعمال میں پابندی مشکل ہو جاتی ہے. اعمال کی قبولیت اعمال کی پابندی کے ساتھ، ایک ضروری چیز اخلاص نیت اور ایک ضروری چیز کہ انسان پابندی کرے. برکت اٹھ جاتی ہے جب انسان عمل کی پابندی نہیں کرتا. علماء کرام نے قبولیت کی ایک اور نشانی بھی بتائی اور وہ یہ ہے کہ جو اعمال اللہ کے یہاں قبول ہوتے ہیں ان اعمال کو سنت کے مطابق ہونا ضروری. جو عمل سنت کے مطابق نہیں وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں. اس لیے جس بندے کو سنت کا شوق نہیں وہ اللہ کا مقبول بندہ نہیں بن سکتا. جس کے دل میں ذوق شوق سنت کا ہے وہ اللہ کا قبول مقبول بندہ بن سکتا ہے. اللہ تعالی کے یہاں اصول بنا دیا گیا ہے کہ جو کام سنت کے مطابق وہ قبول. اس لیے اگر صبح صبح آپ اٹھیں اور اٹھ کے کہیں کہ جی آج تو طبیعت میں بہت نشاط ہے، آج فجر کی 2 رکعت فرض کی جگہ میں 4 رکعت فرض پڑھنا چاہتی ہوں، تو وہ 4 رکعت فرض اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی. نبی علیہ السلام نے 2 ہی پڑھے ہیں، 2 پڑھیں گے تو اللہ کے یہاں قبول ہوں گے. اس لیے ایک دلیل جو قبولیت کی ہے، علامت جو قبولیت کی ہے، سنت کے اوپر عمل ہے. اس لیے جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ سنت کے ساتھ بہت ہی زیادہ شغف رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں فتبعونی، تو وہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرے، ان کی سنت کو مضبوطی سے تھامے. تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کی علامت یہ کہ انسان اعمال کو سنت کے مطابق کرے. سنت کو ہلکا نہ سمجھے. جو بندہ سنت کو ہلکا سمجھ رہا ہے یا اس کو ویلیو نہیں دیتا تو وہ ایسا ہی ہے کہ ابھی اس کے اعمال اللہ کے یہاں قبول نہ ہو سکے. جو اللہ کے سب سے مقبول بندے تھے انہوں نے سب سے زیادہ سنت سے محبت کی ہے، ان کی قبولیت کا جو راز ہے اندر کی بات وہ سنت کی محبت. چنانچہ ایک صحابی تھے، مسلمانوں نے بڑے ملک پتہ کر لیے اور پتہ کرنے کے بعد رومی بادشاہ سے کسی صحابی کی ملاقات ہونی تھی، آفیشیل ملاقات ہونی تھی، تو کھانے پہ ملاقات تھی. تو یہ صحابی چلے گئے، روم کا بادشاہ بھی وہاں تھا اور یہ وہاں پہ بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے. کھانا کھاتے کھاتے جو ہے ان کا جو لقمہ جو منہ میں لیا وہ لقمہ نیچے گر گیا، تو سنت کے مطابق انہوں نے گرا ہوا لقمہ جو ہے اٹھا کر اور پھر صاف کر کے اپنے منہ میں ڈال دیا. برابر میں ایک اور صاحب تھے مسلمان، انہوں نے کہا حضرت یہ رومی جو بادشاہ ہیں ان کے نزدیک یہ چیز بڑی عیب والی سمجھی جاتی ہے کہ انسان نیچے گرا ہوا لقمہ اٹھا کے پھر منہ میں ڈال لے، آپ یہاں پہ بیٹھے بیٹھے یہ کام نہ کریں. تو انہوں نے بڑا تاریخی جملہ کہا، فرمایا اترکو سنت حبیبی لہا اولائی حمقہ، کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں ان احمقوں کی وجہ سے؟ کیسی محبت ہوتی تھی سنت، غیرت کا معاملہ تھا سنت کا. اور آج کا نوجوان جو ہے وہ پوچھتا ہے کہ جی کہاں سے آپ دلیل لائے سنت کی، اس سنت کا کیا فائدہ اور اس سنت کا کیا؟ بھئی اللہ کے یہاں قبول جو عمل ہونا ہے وہ سنت کے مطابق. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں پر عمل کریں اور اللہ کی قبولیت کو اپنے اوپر ڈھال دیے. چنانچہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے سامنے خربوزہ لایا گیا اور خربوزہ پیش کیا گیا اور حضرت سے فرمایا گیا کہ حضرت اس کو کھائیں، نوش فرمائیں.
حضرت نے تھوڑی دیر تو دیکھا اور سوچا کہ ہاں جی میں اسے کھاتا ہوں، پھر کہا کہ نہیں لے جاؤں میں نے نہیں کھانا. کسی نے پوچھا حضرت آپ نے کیوں یہ نہیں کھانا؟ انہوں نے کہا اس لیے نہیں کھانا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کس طرح کھایا ہے، اس لیے جب مجھے سنت کا پتہ نہیں تو میں نے پھر یہ کھانا ہی نہیں ہے. کیسی سنت سے محبت؟ پتہ چلا کہ جو جتنا زیادہ اللہ کا مقبول ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ سنت کا شوق رکھے گا. دیکھیے تمام علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان انبیاء کے بعد اللہ کا سب سے زیادہ مقبول بندہ جو ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے. اور اگر ان کی زندگی کو دیکھیں تو سنت سے مزین تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت انتقال فرما گئے پورے مدینہ منورہ میں غم کی لہر دوڑی تھی، اور اس غم کے دوران جو ہے وہ مختلف فتنے اٹھ گئے. کسی ایک بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، کوئی اور فتنہ اٹھ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے اس سے چند دن پہلے آپ نے ایک لشکر تیار کیا تھا، اور ایک نوجوان صحابی تھے حضرت اسامہ بن زید، ان کو اس لشکر کا سپہ سالار بنایا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ لشکر فلاں جگہ پہ جائے گا. اب نبی علیہ السلام کے انتقال ہو گیا، اتنے سارے فتنے اٹھ گئے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ تھے ان کو سب نے مشورہ دیا کہ جی اس وقت اس لشکر کو نہ بھیجیں، اس وقت تو حالات بہت خراب ہیں، کوئی فتنہ یہاں اٹھا ہوا ہے، کوئی وہاں اٹھا ہوا ہے، اور بیچ میں ہم یہ جنگیں شروع کر دیں، تو اس کو نہ بھیجیں. تو سارے صحابہ کا یہی مشورہ تھا. آپ نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے گا، جس لشکر کو میرے محبوب نے تیار کر کے بھیجنے کی منشا رکھی ہے اس لشکر کو بھیجنے سے میں نہیں روک سکتا، چاہے تم میں سے ہر ایک مجھے منع کرے گا میں نے اس لشکر کو ضرور بھیجنا. دیکھیے سنت کے معاملے میں کیسی فہرست ہوتی ہے. آج ہمارے گھروں میں سنتوں کا ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے. شادی ہوتی ہے نا تو شادی کے دوران سب کو منا لیا جاتا ہے، جو جھوٹے میں بہن بھائی ہوتے ہیں ان کو بھی منا لیا جاتا ہے، دور کے رشتے داروں کو بھی منا لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ گھر کے جو نوکر روٹ کے گئے ہوتے ہیں ان نوکروں کو بھی روٹ کے منا لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ہر ایک سے کہتے ہیں جی خوشی کا موقع ہے مان جاؤ آ جاؤ، سب کو منایا جاتا ہے، مگر ان شادی بیاہ کے اندر بس جس کو ناراض کیا جاتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول کی سنتوں کو ذبح کیا جاتا ہے. اعمال کی قبولیت کی دلیل سنت پر عمل. امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ ایک دن رات کو سونے کے لیے آیا بستر پہ، بہت سخت تھکا ہوا تھا، بڑی نیند تھی، دل چاہ رہا تھا کہ بس اب سو جاؤں، اور سونے کے لیے جب لیٹا تو بائیں کروٹ پہ لیٹ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت تھی کہ آپ دائیں کروٹ پہ لیٹتے تھے، رائٹ سائڈ پہ لیٹتے تھے، اور وہ لیفٹ سائڈ پہ لیٹ گئے. اب اتنی تھکاوٹ تھی، نیند کا ایسا غلبہ تھا، سوچا کہ رائٹ سائڈ پہ لیٹنا جو ہے مستحب ہی ہے نا، نبی علیہ السلام کی سنت، اگر نہیں لیٹوں گا تو کوئی گناہ تھوڑی ملنا ہے، تو یہ سوچ رہے تھے اور الٹے سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ سو گئے. مگر سوتے سوتے کہا کہ بس دل مطمئن نہیں ہو رہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ دو، اس لیے اپنے آپ کو اس مشقت میں ڈالا اور اپنی سائٹ کو چینج کیا اور سیدھی کروٹ پہ سو گئے. سوئے تو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ کسی کہنے والے نے کہا کہ اے احمد سرہندی، اس سنت کی تعظیم کی وجہ سے ہم نے تیرے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے. سنت کو چھوٹا نہ سمجھے، اللہ کے ہاں قبولیت کی علامت یہ سنت ہے. سنت سے محروم بندہ اللہ کا مقبول نہیں ہو سکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، جہاں صحابہ کرام جاتے وہاں ان کو قبولیت تھی، وہیں پہ فتح تھی، وہیں پہ جنگ جیتتے تھے. ایک لشکر گیا ہوا ہے اور جنگ ہی نہیں جیت پا رہا، بڑے سب پریشان، حتیٰ کہ حضرت عمر کو خط بھیجا کہ حضرت ہر جگہ مسلمان کامیاب اور ہمارا لشکر کامیاب نہیں ہو رہا. تو انہوں نے ان کو واپس خط بھیجا اور ایک بندے کو ساتھ بھیجا اور کہا کہ تمہارا خط میں نے پڑھا اور تمہاری ناکامی کی بھی داستان میں نے پڑھی، اور ناکامی ہمیں مسلمانوں کو اسی وقت ہوگی جب ہم سنت کو چھوڑیں گے تم سب کوئی نہ کوئی سنت کے اوپر عمل کم کر رہے ہو جس کی وجہ سے تمہیں کامیابی نہیں ہو رہی. یہ جو صاحب میں نے ساتھ بھیجے ہیں یہ متبع سنت عالم ہے, یہ متبع سنت صحابی ہیں, یہ جو جو عمل کریں تم سب نے ویسا ہی عمل کرنا ہے. ان کے اعمال کو غور سے دیکھو, جو عمل یہ کر رہے ہیں ان اعمال کو تم کرو. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں فتح سے ہمکنار کریں گے. چنانچہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھیجا اس کاغذ کے ساتھ, وہ وہاں پہ گئے. اب پورے لشکر نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی زندگی کو بڑے قریب سے دیکھا کہ صبح سے شام تک وہ کیا کرتے ہیں, اور ان کو دیکھنے کے بعد ان سب کو محسوس ہوا کہ سارے اعمال یہ بھی وہی کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. ہاں ہم سنت ایک سنت ہے مسواک, جس کا اہتمام اتنا نہیں کر رہے جتنا یہ کر رہے ہیں, اس کا اہتمام نہیں ہو رہا. چنانچہ ان کو دیکھ کر انہوں نے مسواک کا اہتمام شروع کیا. ابھی چند دن ہی نہیں گزرے تھے اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو بھی فتح یاب فرما دیا. تو پتہ چلا کہ قبولیت سنت کے اندر ہے. آج مسلمانوں کے گھر سنتوں سے خالی ہو گئے ہیں. آج ہمارے دل میں شوق ہی نہیں کہ ہمارا بچہ سنت لباس پہنے, ہماری بچی سنت لباس پہنے, ہمارے گھر میں سنتیں ہوں, ہر ایک کو سنتی دعائیں یاد ہوں. اس سنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قبولیت رکھی ہے. تو اعمال جو قبول ہو جاتے ہیں اللہ کے ہاں, ان کی تین نشانیاں ابھی تک بتا دی. ایک تو یہ کہ اخلاص نیت کے ساتھ عمل کیا جائے, دوسرا یہ کہ عمل جو ہے اس عمل کو دوام کے ساتھ کیا جائے, پابندی کے ساتھ کیا جائے, اور تیسرا یہ کہ عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو. علماء کرام نے ایک چوتھی بھی علامت بتائی ہے کہ کون ہے وہ لوگ جن کے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین, بے شک اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں متقیوں کے اعمال, گناہوں سے بچنے والوں کے اعمال. یہ جو انسان گناہ کرتا ہے اللہ کی نظر میں گرتا جاتا ہے, گرتا جاتا ہے, گرتا جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے. یہ ایسا داغ نہیں جو نظر آنے والا ہو, یہ داغ دل پہ ہوتا ہے, سیاہ داغ لگ جاتا ہے. اگر توبہ کرتا ہے تو وہ داغ دھل جاتا ہے, اور توبہ نہیں کرتا تو وہ داغ بڑھتا رہتا ہے. پھر گناہ کرتا ہے پھر ایک اور داغ لگتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے پھر ایک اور داغ لگتا ہے, حتیٰ کہ پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے, زنگ آلود ہو جاتا ہے. پھر وہ دل کوئی نصیحت سننے کے قابل ہی نہیں ہوتا. اس کو جتنا سمجھا لو کہ بیٹا یہ بات مان لو, نماز پڑھ لو, یہ تو سننے کے لیے تیار ہے. تو جس انسان کی زندگی میں گناہ, ان کے اعمال کی قبولیت کم ہو جاتی ہے. دیکھیے اصل نیک بندہ اس کو کہتے ہیں جو گناہ چھوڑ دیا. کوئی بندہ بہت عبادتیں کر رہا ہو, رات رات بھر تہجد پڑھ رہا ہو, سال سال بھر روزے رکھ رہا ہو, سات گناہ بھی کرتا ہو, وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے. ہاں اگر کوئی شخص اپنی سنت اور واجبات بس پورے کر رہا ہو, پوری پوری رات عبادت بھی نہیں کرتا ہے, پورے پورے سال روزہ بھی نہیں رکھتا, مگر اپنے نفس کو گناہ سے بچاتا ہے, اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے, اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ کے دوستوں میں شامل ہے, یہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہے. تو اس لیے اصل جو چیز ہے وہ انسان پوشیدہ گناہوں کو چھوڑے. ظاہری گناہ تو انسان چھوڑ دیتا ہے کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اصل عمل یہ ہے کہ انسان پوشیدہ گناہ چھوڑ دے. حضرت عمر بن عبدالعزیز اس امت کے بڑے نیک متقی بزرگ گزرے ہیں, بادشاہ بھی تھے. مدینہ منورہ میں ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہو گئی. تو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے عرض کی کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیں. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو نصیحت تو یہ ہے کہ ایسا نہ ہو تم اپنے اعمال کو ایسا کر لو کہ تم نیک ہو جاؤ, ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہیں اللہ کا ولی سمجھیں اور اندر ہی اندر تم اللہ کے دشمنوں والے اعمال کر رہے ہو. جو شخص ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر میں لوگ اس کو ولی سمجھیں اور اندر ہی اندر وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، اسے منافق کہا جاتا ہے، اور منافق آگ کے جہنم کے سب سے نیچے درجے میں ہوگا۔ آپ نے یہ بات سنی تو تڑپ گئے، آنکھوں میں سے آنسو جاری ہوئے، اتنے آنسو نکلے کہ داڑھی جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس لیے اصل چیز جو ہے کہ انسان پوشیدہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ انسان گناہ کرتا ہے، کتنی ہی کامیابی سے کیوں نہ کر لے، کسی کو پتا ہی نہ چلے، مگر گناہ ہے ایسی چیز کہ انسان کو پریشان ضرور کرے۔ جس نے گناہ کرنے شروع کیے اس نے پریشانی کا دروازہ اپنے اوپر کھول لیا۔ اللہ تعالیٰ اعمال ان کے قبول کرتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں، گناہوں سے پرہیز کرنے والے، گناہوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے ہم سانپ اور بچھو سے ڈرتے ہیں۔ چنانچہ یمن کا ایک تاجر تھا، اس کی شادی ہوئی، بیوی نیک تھی، خوبصورت بھی تھی، بڑی وہ محبت بھی کرتا تھا اپنی بیوی سے، مگر دو دو تین تین چار چار مہینے کے لیے کئی مرتبہ جو ہے سفر پہ جانا پڑتا دوسرے ملک۔ جب دوسرے ملک جاتا اور اتنے مہینے بیوی سے دور رہتا تو اسے ضرورت پڑتی بیوی کی، پھر نیت کر لی کہ میں یہاں بھی ایک نکاح کر لیتا۔ اس نے وہاں بھی ایک نکاح کر لیا، مگر پہلی بیوی کو نہیں بتایا کہ یہاں پہ نکاح کر لیا ہے۔ اب جب وہ گھر آتا تو پہلے بیوی محسوس کرتی کہ وہ آتا تو بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا، بڑی کوشش کرتا کہ وہ جلدی آ جائے، اب وہ تھوڑا زیادہ رہتا وہاں پہ، تو بیوی کو کچھ محسوس ہو گیا کہ شاید کوئی ایسا معاملہ ہے۔ چنانچہ نوکرانی کو بھیجا کہ تم جاؤ اس ملک میں، یہ پیسے میری طرف سے لو اور چیک کر کے آؤ کہ وہاں کیا معاملہ ہے۔ نوکرانی نے جا کے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ہاں وہاں اس کی دوسری شادی ہو گئی ہے، مگر یہاں اس ملک میں کسی کو بھی نہیں پتا۔ بیوی کو بڑا غصہ آیا کہ اس نے وہاں دوسری شادی کر لی، مگر سوچنے لگی کہ چلو میں اگر ابھی شور کروں گی تو اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں، تو خاموش ہو گئی، نہ شوہر کو بتایا نہ کسی اور کو بتایا۔ اس ملک میں پھر کسی کو بھی نہیں پتا تھا، صرف اس عورت کو ہی پتا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس تاجر کا انتقال ہو گیا، اب جب اس کی جائیداد تقسیم کی گئی تو جائیداد بہت زیادہ تھی، بہت ہی امیر تاجر تھا، بہت ساری جائیداد، 20 بنڈل، 20 کہتے ہیں کہ 20 تھیلے جو ہیں وہ سونے جواہرات کے تھے جو اس عورت کے حصے میں آئے۔ تو سوچنے لگی کہ اگر شریعت کو دیکھا جائے، تقوی کو دیکھا جائے، تو یہ 20 کے 20 میرے نہیں ہیں، آدھے تو اس کے دوسری بیوی کے ہیں کیونکہ اس کا بھی حق ہے، تو کسی کو پورے ملک میں پتا ہی نہیں ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے، اس لیے سب نے مجھے یہ لا کے دے دیے 20 بنڈل، مگر یہ سارے میرے ہیں نہیں۔ متقی عورت تھی، اللہ کا خوف رکھنے والی تھی، اس نے سوچا کہ میں اس کا آدھا حصہ اسے بھجوا دیتی ہوں۔ چنانچہ وہ آدھا حصہ اس نوکرانی کے ذریعے سے اس دوسری بیوی کو بھجوایا۔ اس دوسری بیوی نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ واقعی بڑی نیک عورت ہی اس کی پہلی بیوی تھی، مگر ساتھ اس نے یہ سارے بنڈل واپس کر دیے کہ یہ میرے بنڈل اب نہیں ہے، کیونکہ تمہارے شوہر نے مرنے سے پہلے پہلے مجھے طلاق دے دی تھی۔ تو دیکھیے کیسی نیکی تقویٰ ہوتی تھی، کیسا ڈر اللہ کے دل میں بیٹھا ہوتا تھا، تقویٰ کیسا ہوتا تھا کہ انسان ڈرتا تھا کہ جی یہ تقویٰ نہیں ہوگا تو میں اللہ کی نگاہ میں قبول ہی نہیں ہو سکتا۔ آج کون گناہوں سے بچنے کی ایسی دم لگاتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، عورت تھی، چھوٹی بچی تھی اور ایک بڑی عورت تھی، دونوں گھر میں تھیں، تہجد کا وقت تھا، حضرت عمر جو ہیں وہ راؤنڈ پہ تھے، اس گھر کے قریب سے گزرے جہاں یہ نوجوان بچی اور بوڑھی عورت تھی، ان کا مکالمہ حضرت نے سن لیا۔ بوڑھی عورت کہہ رہی ہے کہ بتا بیٹی، دودھ بکری نے پورا دیا؟ بیٹی نے کہا کہ نہیں پورا تو نہیں دیا، تھوڑا دیا ہے۔ تو ماں نے کہا، دادی نے کہا کہ تو ایسا کر اس میں پانی ملا لے، کیونکہ صبح لینے والے آئیں گے اور یہ پورا نہیں ہوا تو ان کو تو پورا ہی دینا ہے۔ تو نوجوان جو بیٹی تھی اس نے کہا کہ دادی اماں کیسے پانی ملا سکتی ہوں، امیر المومنین نے پانی ملانے سے منع کیا ہے. تو دادی نے کہا کہ اچھا منع تو کیا ہے مگر کون سا عمر یہاں ہمیں دیکھ رہا ہے. تو انہوں نے آگے سے نوجوان لڑکی نے کہا کہ اماں حضور عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا پروردگار دیکھ رہا ہے. عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا پروردگار دیکھ رہا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی، آپ نے کہا واقعی یہ متقی لڑکی ہے، اللہ کی مقبول بندی ہے جو اس طرح گناہ سے بچ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس کے دل میں شوق ہے کہ میں اپنے مالک کو راضی کروں. آپ نے نیت کر لی کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح اس بچی سے کرواؤں گا. چنانچہ اپنے بیٹے کا نکاح کروایا اور اسی بچی کی اولاد میں سے پھر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جیسے اللہ والے پیدا ہوئے. اللہ کے یہاں اعمال وہی قبول جن اعمال کے اندر تقویٰ ہے. آج گناہ تو چھوڑ کے جاتے ہیں، اعمال تو کیا، اعمال کی قبولیت کیا، اعمال کی توفیق چھین لی جاتی ہے. اس لیے گناہوں سے جو بچے گا اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول فرما لیتے ہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تقویٰ اختیار کرنے والوں کے اعمال کو قبول کرتے ہیں. اس لیے گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے. قبولیت ایسی چیز ہے جس کی فکر ہر ایک کو ہونی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اعمال بھی کرتی رہو اور اللہ کی نگاہ میں اس اعمال کی کوئی قدر و قیمت ہی نہ ہو. بنی اسرائیل کا ایک راغب تھا، 300 سال عبادت کی، ایسی عبادت کی، ایسی زبردست عبادت کی، اللہ نے اسے مستجاب الدعوات بنا دیا. جب ہاتھ اٹھاتا دعا کے لیے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے. ایسا اللہ کا مقبول بندہ بن گیا. کوئی غلطی کی، خواہش نفسانی کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ نے 300 سال کی عبادت کو رد کر دیا. 300 سال سجدے کرنے والا اور اللہ تعالیٰ نے 300 سال کی عبادت کو رد کیا، اور رد کرنے کے بعد قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ، کہ اس کی تو مثال ایسے ہی ہے جیسے کتے کی مثال ہے. سوچنے کی بات ہے کہ یا اللہ 300 سال آپ کی عبادت کی، ایسی عبادت کی کہ اس کی دعائیں آپ قبول کر لیتے تھے، اور آپ رد کرنے کے آئے تو 300 سال کی عبادت بھی رد کر دیتے ہیں. جب اس کو عبادت کو رد کر دیا تو ہم کہاں اپنی عبادتوں پہ ناز کر سکتے ہیں. شبلی رحمت اللہ علیہ کے شیخ عبداللہ اندلوسی رحمت اللہ علیہ بڑے شیخ تھے، بڑے اللہ والے تھے، حافظ قرآن بھی تھے، 1,00,000 حدیثوں کے حافظ بھی تھے، ایسے اللہ والے تھے. ہر طرف حضرت کے مرید تھے، حضرت کے شاگرد تھے. حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ جیسے بڑے بزرگ بھی حضرت کے شاگردوں میں سے تھے، اپنے مریدوں کے ساتھ چل کے جا رہے تھے. ایک عیسائیوں کی بستی سے گزرے اور وہاں پہ عیسائی گرجے تھے، چرچز تھے، ان کے قریب سے گزرے. قریب سے گزرنے کے بعد آگے ایک لڑکی پہ نگاہ پڑی اور اس پر نگاہ پڑتے ہی اپنے سارے مریدوں سے کہا کہ چلے جاؤ، مجھے تمہاری ہدایت کے لیے اب کوئی میرے پاس چیز نہیں ہے، میں نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے. سارے حیران کہ اتنے بڑے بزرگ ایک عیسائی لڑکی کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ سب چلے جاؤ، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. بڑے حیران ہوئے، چلے گئے سب، اور حضرت جو ہے اس عیسائی لڑکی کے والد کے پاس چلے گئے. میں نے تمہاری بیٹی سے شادی کرنی ہے. اس کے والد نے کہا کہ بھئی ہم تو آپ کو جانتے بھی نہیں، آپ کون ہیں؟ آپ 2-3 سال ہمارے پاس رہیں تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو اپنی بیٹی دیں گے. 2-3 سال وہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے پاس رہوں گا. اللہ کی ایسی پکڑ آ گئی کہ 2-3 سال عیسائیوں کے پاس رہنے کے لیے تیار. انہوں نے پوچھا 2-3 سال میں کیا کروں گا؟ ان عیسائیوں کے اس آدمی نے کہا کہ ہمارے پاس سور ہوتے ہیں، تم ہر روز یہ سور چرا کے دکھاؤ ہماری یہ بات مانو گے تو پھر بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کریں گے. تیار ہو گئے؟ ٹھیک ہے سور چراؤں گا. اب سوچئے کہ جس عصا لے کر جمعے کا خطبہ پڑھاتے تھے اس عصا کے ساتھ سور چراتے. دو سال تین سال تک یہی معاملہ. سب بڑے حیران کہ اتنے بڑے اللہ والے اور اتنے گر گئے کہ نمازیں بھی گئی نیکی بھی گئی اور اس عصا کے ساتھ سور چلا رہے ہیں ایک عیسائی لڑکی کی وجہ سے. بڑا لوگ روتے تھے. حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کو بڑا افسوس ہوا بڑا غم ہوا. بڑا غم کے ساتھ سوچا کہ اب میں جا کے دیکھوں کہ میرے شیخ کا کیا حال ہے. حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ واقعی جس جبا اور عصا کے ساتھ جمعہ پڑھاتے تھے وہ جبا پہنا ہوا ہے اور اس عصا کے ساتھ سور چرا رہے ہیں. اللہ کی جلالت شان کی ایسی نمود ہوئی ایسے حیران ہوئے حتیٰ کہ حضرت کے پاس گئے اور حضرت نے جا کے کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس آیا ہوں میں یہ امید نہیں کرتا تھا کہ آپ اس حال میں ہوں گے اور رونا شروع کر دیا کہ یا اللہ اتنے نیک بندے کو لاکھ حدیثیں جس نے یاد کی زندگی بھر لوگوں کو دین سکھایا اور آپ نے اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا. آنسو نکل رہے تھے کہ رک ہی نہیں رہے تھے رک ہی نہیں رہے تھے. حتیٰ کہ حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ تو حافظ قرآن تھے آپ کو قرآن کی اب کوئی آیتیں یاد بھی ہیں؟ انہوں نے کہا پورا قرآن بھول گیا ہوں صرف ایک آیت یاد ہے مَن یُہِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ کہ جس کو اللہ ذلیل کرنے پہ آئے اس کے لیے کوئی اور عزت نہیں ہے. رونے لگے وہ بھی. انہوں نے کہا حضرت ایک لاکھ حدیثیں یاد تھی ایک لاکھ حدیثیں یاد کرنے کے بعد اب کوئی حدیث یاد ہے آپ؟ انہوں نے کہا ساری حدیثیں بھول گیا ہوں صرف ایک حدیث یاد ہے من بدل دینہ فقتلوہ کہ جس نے اپنا دین بدلا اس کو قتل کر دو. یہ حدیث سنائی اور حضرت عبداللہ الدلوسی رحمت اللہ علیہ بھی رونے لگے. یہ بھی رو رہے ہیں اور وہ بھی رو رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ رد کرنے پہ آتے ہیں تو کس حال میں ڈال دیتے ہیں. حتیٰ کہ روتے روتے انہوں نے اللہ کی طرف توجہ کی دعا کی کہ اللہ میں آپ سے ایسا گمان تو نہیں کرتا تھا کہ آپ نے مجھے اس حال میں ڈال دیا. بس اللہ کو ان کا رونا پسند آ گیا. اللہ نے وہی مغفرت کر دی. وہ کریم ذات ہے جس کو چاہے رد کر دے جس کو چاہے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے پھر قبول کر لی توبہ اور پھر وہ حضرت شبلی کے ساتھ واپس چلے گئے اور پھر لوگوں کے اندر اللہ نے ان کو قبولیت دے دی. پھر سے وہ شیخ بن گئے. جب شیخ بن گئے تو ایک مرتبہ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے پوچھ لیا کہ حضرت کیا وجہ بنی تھی کہ آپ اتنے اونچے مقام سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خنزیر چرانے پہ لگا دی؟ تو انہوں نے کہا کہ عیسائیوں کی بستی سے گزر رہا تھا بس میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ عیسائی جو ہیں یہ کتنے بے وقوف ہیں کہ یہ تین خداؤں کی عبادت کرتے ہیں. بس اس بات پہ اللہ نے پکڑ کر دی کہ تو جو ہدایت پہ ہے وہ تیرا اپنا کمال ہے یا ہمارا کمال ہے. اس بات پہ پکڑ ہو گئی. تو ڈرنے کی بات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ عمل بھی کر رہے ہو اور اللہ کی نظر جو ہے ان اعمال پہ نہیں گزر رہی ہو. آج موقع ہے کہ انسان اللہ کے سامنے آنسو بہا لے کہ اے میرے مالک ہمارے تو اعمال بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے. اے اللہ ہمیں معاف کر دے. میرے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول کر لے. آج موقع ہے کہ انسان آنسو بہا لے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آنسو اللہ کی خشیت میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. تو جب یہ آنسو نکلتے ہیں جب اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے بندہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ کی قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کئی مرتبہ انسان پہاڑوں کے برابر گناہ لے کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کے برابر گناہوں کو نہ صرف معاف کر دیتے ہیں بلکہ ان پہاڑوں کے برابر گناہوں کو پہاڑوں کے برابر نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے آج کی اس مجلس میں ہم اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں۔ یہ توبہ کرنے والا بندہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ جو توبہ کر لیتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے استقامت دے دیتے ہیں، اس کے اعمال کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ آج اس مجلس میں سچے دل سے توبہ کریں، سچے دل سے توبہ کریں۔ ہمارے کراچی کے ایک تاجر اپنا واقعہ خود سناتے ہیں کہ اتنی شراب پیتا تھا کہ عادی تھا شراب کا، ہر مرتبہ کبھی اللہ موقع دیتے حرم جانے کا تو وہاں جا کے میں نیت کرتا کہ اب نہیں پیوں گا، مگر جس فلائٹ سے واپس آ رہا ہوتا اس فلائٹ میں کئی مرتبہ پی لیتا تھا، یہ میرا حال تھا۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ نیت کی کہ جی جانا ہے ایک دو دن بعد، جس رات جس صبح جانا تھا اس رات خوب پی پی کے گھر پہ آیا تو بیوی نے بھی سنایا کہ تیرا کیا حال ہے، اتنی تو پیتا ہے، صبح اللہ کے گھر پہ جانا ہے رات کو پی رہا ہے، یہ تیرا حال ہے، تجھ سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں۔ تو کہنے لگا، اس وقت تو بیوی سے لڑائی کر لی مگر دل میں یہ بات رہ گئی کہ ہاں مجھ سے زیادہ بدبخت ہے کوئی نہیں۔ تو نیت یہی لے کے گیا اللہ کے گھر پہ کہ یا اللہ مجھ سے زیادہ گندا کوئی تیری دھومت میں نہیں ہے، تیرے بندوں میں مجھ سے زیادہ کوئی خراب نہیں۔ تو روتے روتے اللہ کے دروازے پہ چلے گیا، اس بیت اللہ کے دروازے پہ پہنچ گیا اور وہاں جا کے کہتا ہے کہ اللہ آج سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں، میرے اندر طاقت نہیں ہے گناہ کو چھوڑنے کی مگر تو گناہ کو چھڑوانے والا ہے۔ کہنے لگے کہ اس دن نیت کی، سچے دل سے پکی نیت کی، آج 17 سال گزر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس گناہ سے بچنے کی استقامت نصیب فرما دی ہے۔ تو جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اعمال کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج اس مجلس میں نیت کریں کہ ہم توبہ کرتے ہیں، نیکی والی زندگی، اسلامی ایمانی قرآنی زندگی گزارنے کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے کیے ہوئے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں رد ہونے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔